السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے، اسی کی تائید و نصرت سے سورۃ التوبہ دور ترجمہ قرآن کی اس نشست میں ہمارے زیر مطالعہ ہے. کل ہم نے اس کا آغاز کیا، دو رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں. تمہید میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ سورۃ التوبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول ننگی تلوار لے کے اتری ہے کفار مکہ پر، کہ جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حجت تمام کر دی تھی، اور ان پر آخری احکامات ہیں کہ جو کہ آئے اور ان کو یہ رسوا کرنے والی یہ سورت ہے. یہ رکو نمبر دو اور تین، یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ یہ فتح مکہ سے جسٹ پہلے نازل ہوئے، اور رکو نمبر ایک چار اور پانچ، ان کی ترتیب یہ ہے کہ یہ سن نو ہجری میں ہیں کہ جو کہ ان کا نزول ہے، اور درمیان کے یہ دو رکو، رکو نمبر دو اور تین، دو کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، تیسرے رکو کو ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے. یہ فتح مکہ سے پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر چڑھائی کا فیصلہ کیا، تو بعض نو مسلمز ہیں کہ جنہوں نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی کہ وہاں پر کیونکہ ہمارے رشتے دار ہیں، اعضاء اور اقارب ہیں کہ جو ہجرت نہیں کر پائے تھے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر جنگ ہوگی تو ان کا بھی نقصان ہوگا، اور بہرحال یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی خدمت جو ہے وہ کرتے ہیں کفار، تو ان سے جنگ نہ کی جائے، کچھ صلح کا معاملہ جو ہے وہ ہو جائے. تو اس پر ذرا مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ ان کفار مکہ سے کیسے اہل ایمان کی صلح ہو سکتی ہے، اور یہ نرم رویہ ان کے ساتھ کیسے رکھا جا سکتا ہے. یہی وہ جھنجھوڑنے کا انداز ہے کہ جو درمیان کے ان دو رکوع میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. یہ تسلسل آگے بڑھ رہا ہے. فرمایا گیا کہ ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ، اور مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ آباد کریں اللہ کی مساجد. شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ جبکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کو تسلیم کر چکے ہیں. اولئک حبطت اعمالہم، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے سارے اعمال اللہ تعالی نے حبط کر دیے، غارت کر دیے، بیکار کر دیے. وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو یہ تو ان کے لائق ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے گھروں کے متولی بن کر جو ہے وہ بیٹھ جائے. اب اس کے بعد آیت نمبر 18 میں جو اللہ کے گھر ہیں، مساجد، ان کی تعمیر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. فرمایا کہ انما یعمرو مساجد اللہ، بلا شبہ اللہ کے جو گھر مساجد ہیں ان کو تو صرف وہی آباد کرتے ہیں، یا ان کو تو وہی تعمیر کرتے ہیں. فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی ایمان کی تصدیق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے گھروں کو یعنی آباد بھی کرتے ہیں، ان کو تعمیر بھی کرتے ہیں. دیکھیے، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس حوالے سے بھی ہمیں، ہمارے دل کو کھولے، اور ہمارے ہاتھوں کو بھی، اور وسعت مال میں جو ہے وہ کشادہ کرے. یعنی کہیں اللہ کے گھروں میں سے کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہو اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا، اور اس کی تعمیر میں جو ہے وہ حصہ لینا، اسی طرح تعمیر ہونے کے بعد بھی جو بھی اس کے رننگ ایکسپینڈیچرز ہیں ان میں بھی اپنا حصہ ڈالنا، یہ اس کی بڑی سعادت ہے. جو کہ یہاں پر بھی بات آ رہی ہے کہ یہ وہی کرتے ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر آخرت کے دن پر. اسی طرح سے مساجد تو بن جاتی ہیں، عمارتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ عمارتوں کو آباد کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ پھر جس مقصد کے تحت وہ عمارت بنی ہے اس مقصد کو وہاں پر امپلیمنٹ کیا جائے، اور وہاں پر جس طرح سے مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، نمازیں قائم کرنے کے لیے، عبادات کو انجام دینے کے لیے گھر بنائے جاتے ہیں، لیکن عمارتیں کھڑی ہو جائیں، مسجدیں بن جائیں، لیکن نمازی جو ہے وہ اس میں سے غائب ہو جائیں، تو پھر تو وہی شکوہ ہے کہ جو کہ کیا گیا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے بچائے۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں ہم یعنی اپنے طور پر بھی یعنی فزیکلی بھی ان مساجد کو آباد کریں، اللہ کے گھروں کو نمازی بن کر عبادات وہاں انجام دیں، اور یہ کہ اس کی تعمیر میں بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ ہمارا کچھ حصہ ہے کہ جو کہ لگ جائے۔ آپ کے اس علاقے جوہر میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے ڈاکٹر صاحب کا جو یہ ادارہ ہے انجمن قدام القرآن، خاص دعا کیجئے، بہت مبارک ساتھ ہیں، ارادہ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ارادے میں بھی تقویت عطا فرمائے۔ یہ جو سالکین بسیرہ میں آپ کے جوہر میں قرآن انسٹیٹیوٹ اس وقت الحمدللہ کافی سالوں سے اس میں رجوع القرآن کورسز اور دیگر کورسز ہیں کہ جو کہ انجام پاتے ہیں، لیکن تنگی دامہ کا معاملہ ہے، یعنی یہاں پر اس وقت جو ہے وہ افرادی قوت بہت زیادہ ہے، لوگوں کی رجحان زیادہ ہے کورسز کے حوالے سے، لیکن جگہ ہے وہ بہت کم ہے۔ الحمدللہ ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ارادے میں برکت بھی عطا فرمائے اور وسائل بھی غیب سے جو ہے وہ پورے فرمائے کہ اب آپ کے اس علاقے میں کوئی ایسی جگہ ملے کہ جہاں پر ہم پوری قرآن اکیڈمی یعنی انسٹیٹیوٹ سے آگے بڑھ کر پورا ایک قرآن اکیڈمی کے جس میں پھر رجوع القرآن کورسز بھی ہوں، کلاسز بھی ہوں، اور پھر یہ کہ اس میں مسجد بھی جو ہے وہ اس کا حصہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ ایک ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت ہی یعنی اچھے مواقع ہوتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر ہم اس میں حصہ ڈال سکیں، اور بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تو تصدیق ہے ایمان کی کہ جو بھی مسجدیں تعمیر کرتے ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر آخرت کے دن پر، اور اللہ تعالیٰ ہی وسائل پورے کرتا ہے غیب سے، اور کبھی بھی اللہ کے کاموں میں کبھی مال جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس ہمارے دلوں میں یہ کشادگی پیدا فرمائے اور اس کام میں ہمیں خوب دل کھول کر اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد تعمیر وہ کرتے ہیں کہ جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لائیں، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور یہ کہ وہ یعنی ہے کہ بس مسجد تعمیر کر دیں نہیں، بلکہ وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور وہ اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتے، کسی سے ڈرتے نہیں، فاسا اولئک ان یکونوا من المهتدین، سو امید ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس گروہ میں شامل فرمائے۔ اب اس کے بعد جو کفار مکہ کا مسئلہ تھا کہ وہ دین کا ایک بڑا محدود تصور وہ رکھے بیٹھے تھے، جب ان سے کہا جائے کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری رسول ہیں، قرآن ان پر نازل ہو رہا ہے، ان پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ان کا تو بنو ہاشم کا اور ہمارا تو بڑا ٹاکرا چل رہا ہے، ہم ان کی بات کیوں مانیں، یہ ہماری بات مان، ہم انہوں یہ اگر خدمت کرتے ہیں تو ہم بھی جو ہے وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ ان کو پانی پلاتے ہیں اور ان کا جو بھی خیال ہے وہ حاجیوں کا وہ ہم رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو محدود تصور تھا دین کا اس کی نفی یہاں پر فرمائی جا رہی ہے، اور ایک کمپیریزن ہے کہ جو کہ رکھا جا رہا ہے۔ فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا ہی بس پورا دین ہے کہ جو کہ ٹھہرا لیا؟ کیا تم ایسے اشخاص کو برابر کر دو گے اس کے، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا یہ اس کی مانند ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے، جو اہل ایمان ہے، وہ جاہد فی سبیل اللہ، اور وہ کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ تو لہذا یہ برابر نہیں ہو سکتے، اپنے دین کو جو ہے وہ وسیع کرو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطا کردہ دین ہے اس میں تو بڑی وسعت ہے۔ فرمایا کہ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لا واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اب وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، اعظم درجتن عند اللہ، وہ ان کے درجے اللہ کے ہاں بہت بڑے ہیں، وہ درجے کے اعتبار سے بہت بلند ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں، مراد کو پہنچنے والے ہیں. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ، ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی، وَجَنَّاتٍ لَهُمْ، اور ان کے لیے باغات کی خوشخبری ہے کہ جو کہ بشارت دیتا ہے، فیہا نعیم مقیم، اور ان میں ان کے لیے دائمی جو ہے وہ نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور بے شک اللہ اس کے پاس تو بڑا اجر ہے. یا ایہا الذین آمنو، ذرا اہل ایمان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ جو کفار مکے پر چڑھائی کے حوالے سے پسو پیش کر رہے تھے، تو فرمایا گیا کہ اے ایمان والوں، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، دیکھو اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو رفیق نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ. ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ لوگ ایمان کے برخلاف کفر کو جو ہے وہ پسند کریں. تو لہٰذا یہ وہ کیفیت تھی کہ جو صحابہ کرام میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. یعنی وہ واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ یہ کفر ایمان کا وہ فرق تھا کہ جو کہ 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین پر بڑی شان کے ساتھ نظر آتا ہے. اس شان کے ساتھ کہ باپ ادھر ہے تو بیٹا ادھر ہے. اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے والد صاحب سے فرماتے ہیں، صدیق اکبر سے، کہ ابا جان، جب میں کفار میں تھا اور آپ یہ غزوے میں میری تلوار کے بالکل نیچے تھے، میں چاہتا تو آپ کی گردن مار سکتا تھا، لیکن میں نے آپ کے والد ہونے کا لحاظ کیا، چھوڑ دیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ والد نے فرمایا کہ بیٹا، اگر تم میری تلوار کے نیچے ہوتے کبھی نہیں چھوڑتا تمہیں. یہ وہ ایمان تھا اصل میں کہ جو کفر کے مقابلے میں اس نے تمیز نہیں کہ باپ ہے یا بیٹا ہے. اگر وہ کفر میں ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ بالکل جدا ہے. فرمایا کہ ان تحب الکفر علی الایمان، اگر تو وہ لوگ ایمان کے برخلاف کفر کو جو ہے وہ پسند کریں، ہرگز اپنے باپ داداؤں کو اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ. فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان سے دوستی بڑھائے گا کرے گا تو وہی ہے کہ جو کہ ظالم ہے. اب یہ جو آیت نمبر 24 ہے، بڑا جامع مقام ہے، اور اسی تسلسل میں اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی دیکھو، یہ تین محبتیں ہیں، اللہ کی، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کی. لہٰذا یہ ہے کہ یعنی اس کے راستے میں جہاد کی، یہ تین محبتیں ہیں. اب اپنے آپ کو ٹٹولو، اپنے دل کو دیکھو، اور وہاں پر ایک ترازو قائم کرو کہ جس کے ایک پلڑے میں یہ تین محبتیں ہوں اور دوسرے پلڑے میں یہ جو دنیاوی محبتیں ہیں. یہاں 8 محبتوں کا کمپیریزن ہے تین محبتوں کے ساتھ کہ جو کہ کروایا گیا ہے. یعنی 8 محبتیں ہیں کہ جو کہ یعنی دنیاوی محبتیں ہیں، 3 محبتیں ہیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد کی محبت. لہٰذا دیکھ، کہا یہ جا رہا ہے کہ اپنے اس ترازو کو قائم کرو دل میں، اور ذرا دیکھو کہ کون سا پلڑا ہے کہ جو کہ بھاری ہے. اگر یہ 8 دنیاوی محبتوں کا پلڑا بھاری ہے تو یہ الارمنگ سچویشن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے. لیکن اگر 3 محبتوں کا پلڑا بھاری ہے تو فہو المطلوب، یہی مطلوب ہے. اللہ کے لیے شکر بجا لانا چاہیے اللہ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائے. تو یہ جھنجھوڑنے کا انداز ہے، اور یہ مقام وہ ہے کہ جو انشاءاللہ آپ کو مطالعہ قرآن حکیم کا جو منتخب نصاب، کثرت سے اس کا تعارف ہے کہ جو کہ کرایا جا رہا ہے، کہ جس میں ڈاکٹر اسار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو دین کا اور دینی فرائض کا جامع تصور، جہاں جہاں قرآن مجید میں یہ آیات جمع ہیں اور صورتیں جمع ہیں، اس کو جو ہے وہ ایک نصاب کی شکل میں مرتب کیا. انشاءاللہ مکتبے پہ اویلیبل ہے یہ. انشاءاللہ آپ کو یہ مقام تفصیل کے ساتھ اس میں مل جائے گا. اختصار سے ہم سمجھ لیتے ہیں، پہلے 8 محبتوں کا کمپیریزن ہے، اور 8 محبتوں میں بھی تقسیم اس طرح سے ہے کہ 5 محبتوں کا تعلق جان سے ہے، 3 محبتوں کا تعلق مال سے ہے. جان سے تعلق کیا ہے؟ کہ وہ محبتیں کہ جن کے لیے انسان کی جان لگ رہی ہوتی ہے، کھپ رہی ہوتی ہے، اور وہ علائی کی محبتیں، رشتہ داروں کی محبتیں. فرمایا قل، اے نبی ان سے فرمائیے، ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا یہ کنبہ قبیلہ، یہ ہیں 5 محبتیں، دنیاوی محبتیں. اور اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ انہی رشتہ داروں کی محبت ہے کہ جن کی دنیا بنانے کے لیے انسان اپنی آخرت برباد کرتا ہے. جان ہے کہ جو کہ جھوکوں میں ڈالتا ہے، ڈھونڈ ڈھگروں کی طرح جو ہے وہ مال کمارا ہوتا ہے انہی کی دنیا بنانے کے خاطر. اب ان پانچ محبتوں میں تین اور جان کی محبت کی جو جان جس میں کھپ رہی ہوتی ہے مزید اس کا اضافہ ہے کہ جو کہ کیا گیا بلکہ جو مال کھپرا ہوتا ہے تین محبتوں میں. فرمایا کہ وہ اموالوں نے اخترف تموہا, وہ مال کے جو تم نے بڑی محنت سے کمایا, یعنی ایک مال تو وہ ہے کہ جو بغیر محنت کے حاصل ہو جاتا ہے, وراثت میں مل جاتا ہے اور دیگر ذرائع سے وہ حاصل ہو جاتا ہے بغیر محنت کے, اس پہ اتنا جو ہے وہ انسان کا رجحان نہیں ہوتا, محبت نہیں ہوتی. لیکن وہ مال کے جس میں انسان کی محنت شامل ہوتی اس میں جو ہے وہ بڑی محبت اس مال سے انسان کو ہوتی, وہ سیز سیز کر جو ہے وہ رکھ رہا ہوتا ہے, اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو اسی کی نشاندہی فرمائی گئی وہ مال کے جو تم نے بڑی محنت سے کمائے. اور مزید فرمایا وہ تجارت ان تخشاؤں نہ کسادہ, اور وہ تجارت کی جس کی کساد بازاری کا, جس کے لاس کا نقصان کا تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے, یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایسی تجارت کا تذکرہ ہے کہ جو چلتی ہوئی تجارت ہے اور ذرا سا رک جائے, کوئی پرزہ جو ہے وہ غائب ہو جائے یا نہ ملے مارکیٹ میں, تو بہرحال جو بھی کاروباری شخص ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے, اس کی نیندیں حرام ہو جاتی کہ میرا پورا کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے. تو وہ تجارت کی جس کے نقصان کا تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے. اور فرمایا وہ مساکن ترضونھا, اور وہ حویلیاں وہ گھر کہ جو تمہیں بڑے محبوب ہیں. دیکھیں وہ کون سے گھر ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو محبوب ہیں, یعنی ایک تو وہ وراثت میں مل گیا, کوئی والد سے مل گیا گھر کہ جس میں میری محنت نہیں لگی, ہماری محنت نہیں لگی, وہ زیادہ محبوب نہیں ہوتے. اسی طرح کرایہ کا گھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس سے کوئی انسان کو محبت ہو, اس پہ تو مالک مکان کی تلوار لٹکتی رہتی. لیکن وہ گھر کہ جس میں انسان کا اپنا مال لگا ہے, اپنی صلاحیتیں لگی ہیں, اپنا وقت لگا ہے, کھڑے ہو کر اس نے ایک ایک ایلیویشن ہے کہ جو کہ بنایا ہے دیوار کے ایک ایک حصے پر, اس نے اپنی مرضی کے جو بھی کلرز ہیں کہ جو کہ پینٹس وہ کرائے